أما بعد، ہماری حضرت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ انسان کا اس دنیا میں آنا آسان، انسان کا دنیا میں آنا آسان اور صحیح معنوں میں انسان بن جانا مشکل کام، اور صحیح معنوں میں انسان بن جانا بھی بڑا مشکل کام. جو بنتا ہے یا بناتا ہے وہ پتہ پاتا ہے. عمر گزرتی ہے اپنے اوپر محنت کرتے، تب انسان صحیح معنوں میں انسان بن جاتا ہے. زندگی بھر انسان محنت کرتا ہے تو پھر جا کر اس کو اپنے قلب کی صفائی نصیب ہوتی ہے. یہ کوئی دن دو دن کا کام نہیں ہے، یہ کوئی سیزن کا کام نہیں ہے، یہ فقط خوشی کے وقت کا یا غم کے وقت کا کام نہیں ہے. یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ. ہر حال میں لا الہ الا اللہ کی گردے لگانی پڑتی. آپ سوچئے کہ جس طرح کسی جگہ پر جھاڑو دے دیا جاتا ہے اور وہ جگہ صاف ہو جاتی ہے میل کچیل سے، اسی طرح کلمہ کا ورد کر لینے سے انسان کے دل کی زمین صاف ہو جاتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ مجھے وہ چیز بتا دیجئے جو آپ کو سب سے زیادہ عزیز ہے، سب سے زیادہ پسند ہے. فرمایا، میرے پیارے پیغمبر اسلام، آپ پڑھا کیجئے لا الہ الا اللہ. اے اللہ یہ تو سب پڑھتے ہیں. فرمایا، میرے پیارے پیغمبر، اگر ساتوں زمین اور ساتوں آسمانوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے کے اندر اس کلمے کو رکھ دیا جائے تو یہ کلمہ ان سب سے زیادہ بھاری ہو جائے. اس لیے حدیث بتاتا مشہور ہے، بتاتا کہتے ہیں کاغذ کا ٹکڑا، کہ ایک مومن ہوگا جس کے 70 دفتر ہوں گے گناہوں کے اور ہر ہر دفتر پہاڑوں جیسا ہوگا، اتنے گناہوں کے دفتر ہوں گے، اور جب وہ کھولے جائیں گے تو اس بندے کو یقین ہو جائے گا کہ آج میرے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان سب دفاتر کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے. جب رکھ دیں گے تو پھر تو اس کو اور بھی زیادہ یقین کامل ہو جائے گا کہ آج میں نہیں بچ سکتا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، بندے ہم عدل کرنے والے ہیں، تیرا ایک عمل ہمارے پاس ہے. وَنَدْعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم نے میزان عدل قائم کیا ہے تو ہم اس عمل کو پیش کریں گے. چنانچہ ایک کاغذ کا ٹکڑا فرشتے آ کر اس میں ڈال دیں گے اور وہ اتنا بھاری ہوگا کہ 70 دفتر گناہوں کے حلقے ہوں گے اور وہ بھاری ہو جائے گا. تو وہ حیران ہو کر پوچھے گا کہ اللہ یہ کیا ہے؟ تو فرمائیں گے کہ دیکھ، جب دیکھے گا تو اس کلمے، اس کے اوپر کلمہ لکھا ہوا ہوگا. فرمائیں گے یہ کلمہ پڑھنے کا وزن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو گناہوں کے 70 دفتوں سے بھی زیادہ وزنی فرما دیا. اللہ تعالیٰ کی ایسی رحمت ہو تو ایمان کا اس دن پتہ چلے گا کتنا قیمتی ہے. ہر چیز کی قدر اس کی مارکیٹ میں ہوتی ہے نا، ہر جگہ تو نہیں قدر ہوتی. اب کسی کے پاس جیولری ہو اور وہ سبزی فروش کے پاس لے جائے تو سبزی فروش کو کیا پتا، یا پھل فروش کے پاس لے جائے تو اسے کیا پتا. جیولری کا تو جیولر کو ہی پتا ہوتا ہے کہ کیا قیمت ہے اس کی. دوسرے بندے کے نظر میں تو اس کی کیا ہو، کوئی حقیقت بھی نہیں ہو سکتی. اسی طرح ایمان کی حقیقت کا اللہ کو پتا، اور فرشتے جب آتے ہیں تو وہ اسی ایمان کو تلاش کرتے ہیں اور بندے کے اعضاء کو سونگتے ہیں. تو ایمان کی وجہ سے بندے کے اعضاء میں ان کو خوشبوئیں محسوس ہوتی ہیں، خوشبوئیں آتی ہیں اور وہ دیکھتے ہی پہچان جاتے ہیں کہ ہاں اس کے اندر سے ایمان کی خوشبو آ رہی ہے. یہ ایمان کی خوشبو ایسی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب معراج کے لیے تشریف لے چلے تو بیت المقدس جانے سے پہلے ایک جگہ پر آپ کو بہت خوشبو آئی، اتنی خوشبو کہ آپ کا دل خوش ہو گیا. آپ نے پوچھا جبرائیل یہ کیسی خوشبو ہے؟ عرض کیا اے اللہ کے محبوب فرعون کی بیٹی کے بال سنوارنے والی جو عورت تھی مشاتا اس کی قبر ہے, یہ خوشبو اس کی مٹی سے آ رہی ہے. اور وہ واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ تھا کہ فرعون کی بیٹی کے بال سنوارنے والی ایک عورت تھی خادمہ, وہ بال سنوار رہی تھی, اس کی کنگھی ہاتھوں سے گر گئی. جب کنگھی گر گئی تو اس نے کنگھی اٹھائی اور اٹھاتے ہوئے کہا کہ میں تو بس ایک خدا پر ایمان رکھتی ہوں. اس کی بیٹی کو یہ بات بری لگی کہ میرے باپ کو خدا ماننے کے بجائے اس نے تو کسی اور کی بات کی, موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو خدا مانا. اس نے کہا تم ایسے اس کے خدا کو ایمان لے آئیے؟ اس نے کہا ہاں. وہ اسی وقت تھی اور اس نے جا کے فرعون کو بتا دیا. فرعون نے اس کو پکڑوا لیا, بڑے دربار میں بلا لیا. بڑے دربار میں بلا کر کہا کہ تم ابھی کہو کہ میں اس سے باز آئی اور میں فرعون کو خدا مانتا ہوں. اس نے کہا ہرگز نہیں, اب تو بات کھل گئی, ہو جائے جو ہوتا ہے. اس نے کہا سخت سزا دوں گا. اس نے کہا دے لو, فقد ما انت قاض, جو کر سکتی ہو تم کر لو. چنانچہ اس نے کہا کہ اس کو چمیخہ کر دیا جائے. چمیخہ اس زمانے میں یوں کہتے تھے کہ نیچے کت لٹا کر ہاتھوں کو اور دونوں پیروں کے اوپر کیلیں گاڑ دیتے تھے جو زمین میں چلی جاتی تھی, تو ہاتھوں کے اندر سے سوراخ ہو جاتا تھا, تو ہاتھ اور پاؤں زمین کے اوپر یوں ایک جگہ گاڑے جاتے تھے. اس طرح اس کو گاڑ دیا گیا. اب اس کو کہا گیا کہ تم اب باز آ جاؤ ورنہ تمہیں بہت سزا دیں گے. اس نے کہا نہیں. اس نے کہا اچھا ایسے کرو, اس کا آسان طریقہ میں بتاتا ہوں. اس کا کوئی بچہ ہے؟ انہوں نے کہا اس کی بیٹی ہے 2 سال کی. کہنے لگے لے کے آؤ. فرعون نے اس کی بیٹی کو بلوایا اور 2 سال کی بچی کو اس کے سینے پہ لٹایا. اب 2 سال کی بچی تو دودھ پیتی تھی, وہ ماں کے سینے پہ جیسے ہی لیٹی تو اس نے ماں کے پستانوں سے دودھ پینا شروع کر دیا. اب فرعون نے اسے کہا کہ دودھ پیتی حالت میں اس بچی کو ذبح کر دیا جائے گا. اب سوچئے ایک ماں کے لیے یہ کتنی بڑی بات ہوتی ہے کہ جو دودھ پی رہی ہے بچی اس کے سینے سے لگی ہوئی, اس کو کہا جا رہا ہے کہ اس کو قتل کر دیں گے. اس نے کہا کوئی بات نہیں. چنانچہ اس نے حکم دیا جس طرح بچی لیٹی ہوئی دودھ پی رہی تھی اس کی گردن پر پیچھے سے تلوار چلا کر اس کو ذبح کر کے اس کا خون اس کے سینے پہ بہایا گیا. اب جس ماں کے سینے سے بیٹی کا خون بہ رہا ہوگا اس ماں کے دل پہ کیا گزر رہی ہے؟ بچی تڑپ رہی ہے, ماں کے جسم کے اوپر بچی کی لاش تڑپ رہی ہے اور وہ ماں اس کو برداشت کر رہی ہے. ایمان کی قیمت دینی پڑتی تھی کبھی. ہمیں تو آج مفت میں مل گیا نا, آسانیوں کے ساتھ, قدر نہیں ہے. بچی نے تڑپ تڑپ کے جان دے دی, ٹھنڈی ہو گئی. اس نے کہا اچھا اب بات کرو. اس نے کہا نہیں, میں ہر کے دھٹنے والی نہیں ہوں. اس نے کہا اچھا تیرا بندوبست کرتا ہوں. پھر فرعون نے کیا کیا ہوا تھا کہ اس نے کچھ بچھو پالے ہوئے تھے اور کچھ سانپ پالے ہوئے تھے جن کی زہر نکالی ہوئی تھی, مگر ڈرانے کے لیے وہ بہت ہی خطرناک قسم کے تھے. اس نے کہا کہ وہ بچھو لائے جائیں اور اس عورت کے پورے جسم پر پھیلا دیے جائیں. اب ہاتھ اور پاؤں کے بندے ہوئے ہیں, ہل نہیں سکتی. بچھو کو لایا گیا اور اس کے جسم کے اوپر ڈال دیا گیا اور اس کے بعد اس کو دکھا دکھا کہ سانپ اس کے جسم پر ڈالے گئے. اب سانپ اس کو بائٹ کر رہے ہیں اور پھنکار رہے ہیں. اب بتائیے اس عورت کے اوپر ہیبت کیا تاری ہوگی, ڈر کتنا ہوگا, خوف کتنا ہوگا. مگر یہ سب کچھ اس نے برداشت کر لیا. اس نے کہا میں پیچھے نہیں ہٹ سکتی. دل آخر اس نے کہا کہ میں تمہاری لاش کا قیمہ بنوا دوں گا. اس نے کہا جو مرضی چاہتے ہو اب تم کر گزرو, میں پیچھے نہیں ہٹوں گی. چنانچہ اس نے پتہ نہیں کتنے درجن جلادوں کو ایک وقت میں حکم دیا کہ تم اکٹھے اپنی تلواریں چلاؤ. چنانچہ وہ پڑی ہوئی تھی, کئی درجن تلواریں ایک وقت میں اس کے جسم پر چلی اور اس کے پورے جسم کو قیمہ بنا دی, اس کی روح پرواز کر. اس مشاتا کو جس جگہ دفن کیا گیا تھا اس جگہ کی مٹی سے نبی علیہ السلام کو خوشبو محسوس ہوئی. جب اس مشاتا کو اس طرح ذبح کر دیا گیا تو بی بی آسیہ بھی یہ منظر دیکھ رہی تھی, ان کے دل میں بھی ایمان تھا. فرعون گھر واپس آیا تو بڑے غصے میں کہتے ہیں دیکھا میں نے اس کا کیا اجر کیا. وہ کہنے لگی تو جھوٹا آدمی کیا کرے گا, اس نے جو اجر پانا تھا پا لیا. کہنا اچھا تو بھی اسی کے ساتھ کی ہے؟ کہنے لگے ہاں میں بھی موسیٰ کے پروردگار سے ایمان لے آئی ہوں. اس نے کہا آتیا تو ملکہ ہے اور تجھے پتہ ہے کہ بہت خوبصورت ہے, میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں اور تیری درجنوں خادمائیں ہیں اور محل میں تیری آنکھ کے اشارے پر خادمائیں ادھر سے ادھر بھاگتی ہیں, تو شاہی کر رہی ہے. تیری جیسی عورت کوئی ناز نعمت کی پلی ہوئی دنیا میں ہے نہیں, تو ایسی بات نہ کر. اس نے کہا نہیں, جو حق ہے میں بات کہہ چکی. اس نے کہا پھر میں تجھے سزا دلواؤں گا. انہوں نے کہا جو مرضی کر. چنانچہ اس کو غصہ آیا, فرعون وہیں سے واپس آیا. ابھی لوگ گھروں کو نہیں گئے تھے, پہلی عورت کو سزا دے کے اس نے ان کو واپس بلوایا. کہنے لگا ہے تو میری یہ پرسنل بات, لیکن میں آپ لوگوں کے سامنے آج کھول دوں گا کہ میری بیوی بھی موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئی ہے اور اب میں اسے سزا دینا چاہتا ہوں. لوگوں نے بڑا مشورہ دیا کہ وہ آپ کی محبت ہے, زندگی آپ کی اس کے ساتھ محبت میں گزری, ایسا نہ کریں. اس نے کہا نہیں, یہ میری بات نہیں مان رہی, میں کروں گا. چنانچہ اس نے بھی اس کو اسی طرح لٹا دیا اور اس کے ہاتھوں اور پیروں کے اندر میخیں گاڑ کر زمین پہ ڈال. وقت کی ملکہ, وہ نازک بدن جس کے انگلی کے اشارے پر نوکر جا کر بھاگتے پھرتے تھے اس کی تمناؤں خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے, اس کے حکم کو پورا کرنے کے لیے آج لیتی ہوئی ہے. فرعون نے اسے کہا کیا کیا, تیرے لیے سزا یہی کافی ہے کہ میں تجھے اس طرح سب کے سامنے لٹا کے تیرے جسم کو بے لباس کر دوں گا. اب عورت کے لیے سوچئے یہ کتنی بڑی سزا ہے کہ اس کو پبلکلی انسلٹ کر دیا جائے. انہوں نے کہا میں تو اللہ کے لیے کہہ چکی جو کہنا ہے. چنانچہ فرعون کے حکم پر لوگوں نے اس کے جسم سے سارے کے سارے کپڑے اتار دیے. اب سوچئے جو کبھی وقت کی ملکہ تھی اور راج کرتی تھی, آج بے بس ہو کر زمین پر لیٹی ہے اور اس کے جسم پر لباس ہی نہیں. عورت کے لیے اس سے بڑی قربانی اور نہیں ہو سکتی. مرد کو اگر کہہ دیا جائے تو مرد جو ہے وہ شرم سے زمین میں گڑ جانا پسند کر لے, چے جائے کہ عورت داد. اس نے لباس اتار دیا. اس نے کہا میں پیچھے نہیں ہٹوں گی. اب فرعون نے پھر اسے سمجھایا. اس نے کہا نہیں. فرعون نے کہا کہ جو میں سزا پہلی کو دے چکا تجھے وہ نہیں دوں گا, تجھے اس سے زیادہ سخت سزا دوں گا. لوگوں نے پوچھا وہ کیا؟ کہنے لگے کہ میں دو بندوں کو کہوں گا وہ زندہ حالت میں اس کے جسم سے اس کی کھال کو جدا کر دیں. چنانچہ اس کے دونوں ہاتھ اور پاؤں زمین پہ گڑے ہوئے تھے, دو آدمیوں نے اس کی دونوں ٹانگوں سے اس کے سکن کو اس کے جسم سے اتارنا شروع کر دیا. یوں سمجھیے کہ جیسے بکرے کی کھال اتاری جاتی ہے, اس عورت کی زندہ حالت میں اس کے جسم سے کھال اتار دی تھی. اب جہاں جہاں سے کھال اترتی تھی زخم خون آ رہا ہے, جلد سینسٹیو ہے, وہاں سے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. حتیٰ کہ جب کافی سارے جسم سے کھال اتر گئی, اس وقت بی بی آسیہ کو محسوس ہو گیا کہ اب آخری وقت ہے. انہوں نے دعا کی رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ, اللہ اس نے مجھے محل سے دھکا دے دیا, مجھے اب اس کے محل کی ضرورت نہیں, اللہ تیرے قرب میں ایک گھر کی ضرورت ہے. رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ, اے اللہ جنت میں مجھے ایک گھر عطا فرما دے. ونجنی من فرعون وعملہ, مجھے فرعون اور اس کے عملوں سے نجات عطا فرما. سبحان اللہ, اس کے جسم سے کھال اتاری گئی اور اس حالت میں اس کی روح پرواز کر گئی. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب خدیجہ بن خویلد کی وفات کا وقت قریب آیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ تم جنت میں جاؤ گی تو وہاں میری تین بیویوں کو سلام کہنا, میری تین بیویوں کو سلام کہنا. تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا بڑی حیران ہوئی, اے اللہ کے نبی آپ کی پہلی بیوی تو میں ہوں, آپ کی بیویاں جنت میں کیسے پہنچ گئیں؟ فرمایا تین بیویاں میری جنت میں پہنچ گئیں, اللہ نے میرے ساتھ وعدہ فرما دیا. ایک مریم بنت عمران, اللہ تعالیٰ نے جنت میں اسے میری بیوی بنا دیا. ایک کلثوم جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی, ان کے حال کی خبر لینے کے لیے گئی تھی, ایک اس کو اللہ نے میری بیوی بنا دیا. اور ایک فرعون کی بیوی جو آسیہ تھی اور ایمان پر اس کی موت آئی تھی، اللہ نے جنت میں اس کو میری بیوی بنا دی. اللہ تعالیٰ کتنے قدردان ہیں کہ دنیا میں ایک بندے نے بے قدری کی اور خامد ہو کر اس کے دلیل و رسوا کیا اور اس کو تکلیف پہنچائی، اللہ رب العزت نے اس کے بدلے اپنے محبوب کو اس کا خامد بنا دیا. دیکھو کیسے عزتیں مل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کتنے قدردان ہیں، کتنے مہربان ہیں. تو جب نبی علیہ السلام معراج پر تشریف لے جانے لگے تو اس جگہ سے گزرتے ہوئے آپ کو اس عورت کی قبر کی مٹی سے خوشبو محسوس ہوئی. یہ ایمان ایسی چیز ہے. اس لیے کئی مذائق مشائق ایسے گزرے کہ جن کی قبور سے خوشبو آتی تھی. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو جب دفن کیا گیا تو 3 مہینے تک یا کچھ دنوں تک ان کی قبر سے خوشبو آتی تھی. حضرت مولانا یعقوب ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ ان کو جب دفن کیا ان کی قبر سے بھی خوشبو آتی رہی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دفن کیا گیا ان کی قبر سے بھی خوشبو آتی رہی. لوگ حیران ہوتے ہیں کہ جی مٹی سے کیسے خوشبو. ہم کہتے ہیں جمال ہم نشین در من اثر کر مگر نہ من ہوا خاکم کے ہستا. یہ میرے ہم نشین کے جمال نے میرے اندر اثر کر دیا ورنہ میں کیا ہوں، میں تو ایک خاک اور مٹی. تو جن کو دفن کیا جاتا ہے وہ پھول کی طرح خوشبو والے ہوتے ہیں، ان کے اندر ایمان کی خوشبو رچی بسی ہوتی ہے اور اس کی خوشبو محسوس ہوتی ہے. چنانچہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ایک بزرگ تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو تو پوچھا کہ سنائیے آگے کیا بنا. فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیشی ہوئی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا احمد علی تو اتنا مجھ سے ڈرتا تھا، اتنا روتا تھا. فرمانے لگے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ تو اتنا ڈرتا تھا اتنا روتا تھا میں تو اور ہی ڈر گیا کہ مجھ سے پوچھا جا رہا ہے. تو جب میں اور ڈر گیا تو مجھے فرمایا رہے تو اب بھی ڈر رہا ہے. آج تیرے ڈرنے کا وقت نہیں، تیرے خوش ہونے کا وقت ہے. ہم نے تجھے بھی معاف کر دیا اور جس قبرستان میں تجھے دفن کیا گیا اس قبرستان کے سب مسلمان مردوں کو بھی معاف کر دیا. اللہ والوں کی برکت. دیکھا یہ ہوتی ہیں باتیں. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے یہ باتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتا ہے. تو انسان ایمان کے لیے قربانیاں دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر اس کی قیمت ملتی ہے، اجر ملتا ہے. وہ بڑا قدردان ہے. جتنی محنت کسی کو کرنی پڑے گی پروردگار اسی قدر اس کو بدلا عطا کرتا ہے. ایمان کی قدر تو صحابہ سے پوچھو نا. صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے ایمان کی حقیقت کو بدر والے دن تلواروں کے سائے کے نیچے پایا. اس وقت ہمیں پتہ چلا ایمان کیا ہوتا ہے. ہم نے ایمان کی حقیقت کو بدر والے دن تلواروں کے سائے کے نیچے پایا. اور آج ہم پنکھوں کی ٹھنڈی ہوا میں بیٹھ کے ایمان کی حقیقت تلاش کرتے پھر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ خود بخود مل جائے، ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں مل جائے تو کیا عرض ہے، ایسے ملتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. ایمان بڑی نعمت ہے. سبحان تو اس لیے اس ایمان کی حفاظت سب سے اہم ذمہ داری ہے ہماری. نہ کوئی عمل ایسا ہو. ایک بات ذہن میں رکھنا، جب کوئی بات ایسی زبان سے نکلے گی جس میں اللہ رب العزت کی شان میں کوئی گستاخی ہو، نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہو، قرآن کی ان چیزوں کی شان میں گستاخی ہو، شریعت دین اسلام ان کی شان میں گستاخی ہو، جیسے انسان مذاق میں بات کرتا ہے، تو یہ عمل بندے کو اسلام سے خارج کر دے. حتیٰ کہ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے مالا بدہ منہ میں یہ مسئلہ لکھا، فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے نے کہا کہ یہ تو شریعت کی بات ہے اور دوسرے نے کہا رکھ کرے شریعت کو فقط کفر، وہ کافر ہو گیا. اتنی بات کرنے سے کہ ایک نے کہا میاں یہ تو شریعت کی بات ہے اور اگلے نے کہہ دیا رکھ کرے شریعت کو فقط کفر، وہ بھی کافر ہو گیا. اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. شیطان ہمارے پیچھے ڈاکو کی طرح لگا ہوا ہے, یہ ایمان کا ڈاکو ہے, ایمان پہ ہاتھ صاف کرنے کے لیے ہر وقت ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے, ہر وقت ایمان لوٹنے کی فکر میں ہے, اور ہم نے ایمان کو بچانا ہے. اس لیے یہ ذہن میں وساوس ڈالتا ہے, شکوک و شبہات ڈالتا ہے. تو جب ذہن میں وسوسے آتے ہیں تو یہ علامت ایمان ہوا کرتی ہے. ڈاکو ادھر جاتے ہیں نا جدھر مال پیسہ ہو, خزانہ ہو, ویرانے میں تو نہیں نہ جاتے. تو اس لیے مومن کے دل میں ایمان ہوتا ہے کہ یہ اس کے دل میں وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم استغفار سے اللہ کی مدد مانگیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہر وقت کوشش کرتے رہیں. اب اس ایمان کو پالش کیا جا سکتا ہے, اس کی مقدار تو وہی ہے لیکن اس کی رونق کو دوبالا کر سکتے ہیں, اس کی پالش کو بڑھا سکتے ہیں, چمکدار بنا سکتے ہیں. تو جتنی اعمال کریں گے, نیکی کریں گے, اللہ سے مانگیں گے, ایمان روشن چمکدار ہوتا جائے گا, ایمان کی کیفیت بڑھتی چلی جائے گی. صحابہ کرام کا ایمان کیسا تھا سبحان اللہ. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ صحابہ کی بات سناؤ, بڑی عجیب بات ہے کہ ہمیں صحابہ کی بات سناؤ. تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تم لوگ صحابہ کو دیکھ لیتے تو انہیں مجنون سمجھتے. یہ دوسری صدی ہجری میں بیٹھے کہہ رہے ہیں, تابعین کا دور ہے, تابعین کا دور ہے, دوسری صدی. وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ان سی بات ہے کہ پوچھا گیا کہ جب صحابہ کے بارے میں بتاؤ, فرماتے ہیں اگر تم لوگ انہیں دیکھتے تو تم ایمان, تم انہیں سمجھتے ہیں کہ یہ مجنون ہیں, پاگل ہیں, اور اگر وہ تمہیں دیکھ لیتے تو تمہیں ایمان پہ ہی نہ سمجھتے, سمجھتے کہ یہ دین سے نکل چکے ہیں. کتنا فرق محسوس ہوتا تھا. تو صحابہ ایسے تھے, کھڑے بندے. دوسری بات تھی نہیں, ایک عالم بھاگا ہوا آیا, الگ نبی, میں کلمہ پڑھتا ہوں, شہادت دیتا ہوں, آپ اللہ کے سچے رسول ہیں, مجھے ایک بات بتا دیجئے, میں پکا ہو جاؤں گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ ہاں تو کلمہ پڑھ لے اور اس بات سے پکا ہو جا. وہ کہنے لگے اچھا میں زندگی بھر پکا رہوں گا, پھر بھاگ تو نبی علیہ السلام نے جیسے جنتی کو دیکھ لو اس کو دیکھ لے. ایسے لوگ پکے سبحان, ان کے دلوں میں ایمان, اس لیے ان کو یقین تھا. بیٹھے بیٹھے کہتے تھے کہ مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. کئی ان میں سے کہتے تھے کہ میں جنت کی حوروں کو دیکھ رہا ہوں, اور واقعی ان کی ایسی کیفیات ہوتی. چنانچہ جہاد کے وقت میں باپ بیٹے کو کہتا, بیٹا باپ کو کہتا کہ اچھا میں آگے جا رہا ہوں, میرے اسلام نبی اسلام کو خدمت میں پہنچا دے. تو دشمن کے صفوں میں گھسنے سے پہلے یہ بات کیا کرتے تھے کہ میں جا رہا ہوں اور میں تمہارے اسلام نبی اسلام کی خدمت میں پہنچا دوں گا. فقاتل قاتل حتی قتل, ایسا جہاد کرتے تھے حتیٰ کہ خود بھی شہید ہو جاتے تھے. اس ایمان کی حفاظت آج کے دور میں بڑی ضروری ہے. اتنی قیمتی چیز کو بغیر کسی قیمت کے ضائع کر بیٹھنا, یہ کتنی بیوقوفی کی بات ہے. اور یہاں رہتے ہوئے اولاد کے ایمان کی فکر ہے. ہم پہلے لوگ اعمال پہ رویا کرتے تھے, آج ہمیں ایمان پہ رونے کی ضرورت ہے. پہلے لوگ اعمال پہ روتے تھے, یہ اعمال ضائع ہوتے جا رہے ہیں, آج ایمان پہ رونے کی ضرورت ہے کہ ایمان کا کیا بنے گا. اس لیے روز یہ دعا مانگا کریں, رضیت باللہ ربا وبمحمد نبیا وبالاسلام دینا, میں اللہ سے راضی ہوں کہ میرا پروردگار ہے, میں نبی علیہ السلام سے راضی ہوں کہ میرے محبوب آقا ہیں, اور میں دین سے راضی ہوں, اسلام سے راضی ہوں کہ میرا دین ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس ایمان کی حفاظت کے ساتھ دنیا میں زندہ رکھے اور اس ایمان کی حفاظت کے ساتھ دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے. امام احمد بن حنبل کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ آخری لمحات میں طلباء کلمہ پڑھنے لگے, حضرت عثمان لگے لا لا, پورا کلمہ جاری نہیں ہوتا تھا. اللہ نے کیا طبیعت سنبھل گئی تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ پورا کلمہ نہیں پڑھ رہے تھے, فرمایا اس وقت شیطان میرے سامنے اور مجھے کہہ رہا تھا کہ احمد بن حنبل تو ایمان بچا کے دنیا سے رخصت ہو گیا, اور میں اسے کہتا تھا لا مردود ہرگز نہیں, جب تک میرا آخری سانس نہیں نکل جاتا میں اس وقت تک تجھ سے امن میں نہیں ہوں. پتہ نہیں آخری لمحے کیا, پتہ نہیں آخری لمحے کیا, ڈرتے تھے. اس لیے ایک صحابی سر و قطار بیٹھے رو رہے تھے, کسی نے دیکھا تو اس نے دوست نے کہا کہ کیا ہوا, کوئی غلطی سے درد ہو گئی جو اتنا رو رہے ہو؟ تو ان کے سامنے جو کا دانہ زمین پہ پڑا ہوا تھا, انہوں نے وہ جو کا دانہ اٹھا کے دکھایا اور کہنے لگے اللہ کی قسم میرے گناہوں کا وزن اس جو کے دانے کے برابر بھی نہیں. یہ کہنے لگے اللہ کی قسم میرے گناہوں کا وزن اس جو کے دانے کے برابر بھی نہیں, میں گناہوں پہ نہیں رو رہا, میں رو اس بات پہ رہا ہوں کہ کہیں موت کے وقت میں ایمان سے محروم نہ کر دیا, میں اللہ کی بے نیازی پہ رو رہا ہوں, اللہ کی بے نیازی پہ رو رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں موت سے پہلے ایمان سے محروم کر دیا. قرآن پاک کی دو آیتیں ہیں, ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد دنیا کا کوئی بھی انسان اپنے علم اور عمل پہ ناز نہیں کر سکتا. سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے. پہلی آیت اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں اے میرے محبوب لئن شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک, اگر ہم چاہیں ہم وہ چیز لے لیں جو ہم نے آپ پر نازل کی, یعنی وہی. تو جب محبوب کو یہ ارشاد فرماتے ہیں ہم اپنے علم سے کیا ناز کر سکتے ہیں؟ کیسی عجیب بات ہے. لئن شئنا, دیکھا کیسا شاہانہ خطاب ہے, کیسا انداز ہے, جیسے بڑی عزت اور شان والا کوئی بادشاہ خطاب کر رہا ہوتا ہے. لئن شئنا, اگر ہم چاہتے, لنذهبن ثقیلا کثیرا, ہم ضرور بالضرور واپس لے لیتے, اوحینا الیک, جو ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے دیا تھا. اس آیت کو پڑھنے کے بعد کوئی اپنے علم پہ ناز نہیں کر سکتا. اور ایک آیت عمل کے بارے میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں لولا ان ثبتناک, اے محبوب اگر ہم آپ کو ثابت قدمی عطا نہ کرتے, ہم اپنی طرف اللہ رسبت فرماتے ہیں, اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے, لقد کت ترکن الیہم شیئا قلیلا, آپ ان مشرکوں کی طرف تھوڑا سا مائل ہوتے, پھر نتیجہ کیا نکلتا؟ اذ اللہ ازقنا کا ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. اب اس کا ترجمہ قرآن پاک میں پڑھ لینا, میں اس کا ترجمہ بھی نہیں کر سکتا. اللہ اکبر, یہ ایسی آیت ہے. اپنے محبوب کو یوں خطاب کروا رہے ہیں, میں اور آپ کس سے کی گاجر مولی ہیں, ہماری اوقات ہی کیا ہے؟ ہم تو محبوب کے نالین سے لگے ہوئے ریت کے ذرے کی بھی حیثیت نہیں رکھتے. اس لیے ہم اپنی اوقات کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم بے قدروں کو دین ایمان جیسی نعمت عطا فرما دی ہے, اب اس کی قدر کیجیے, اس کی حفاظت کی فکر کیجیے. پروردگار عالم قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں میں ایمان کی حفاظت فرما دے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.